الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله جل جلاله وأمن والوه نے سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہم کو عطا فرمائی بغیر استحقاق کے اور بغیر اہلیت کے ہم اس کے مستحق بھی نہیں تھے ہم اس کے اہل بھی نہیں تھے اللہ نے محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں یہ نعمت سے نوازا اللہ جل جلالہ و منوالہ اس کی دی ہوئی نعمت کی قدردانی پر خوش ہوتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں اس میں اضافہ فرماتے ہیں اور اس کی ناقدری جب ہوتی ہے تو اللہ جل جلالہ ناراض ہوتے ہیں اور کبھی اس نعمت کو چھین بھی لیتے ہیں تو اس لیے ہمیں ایک تو ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اس کی حفاظت بھی کرتے رہنا چاہیے بات یہ ہے کہ جس چیز کے بھی پیچھے انسان کی جان اور مال وقت لگتا ہے تو اس کی قدر و قیمت دل میں آتی ہے اور اگر کوئی چیز مفت میں آ جائے اور اس پر انسان قربانی نہ دے جان و مال نہ لگائے وقت نہ خرچ کرے تو پھر وہ بات نہیں رہتی ہے اس کے دل میں اس کی قدر نہیں رہتی ہے اسی لیے آج دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز اگر اس میں فرق پڑے کمی آئے نقصان ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے پوری دنیا میں تجارت میں کمی آ گئی نقصان ہو گیا تو پریشان ہونا یہ ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں انسان مشرق کا ہو مغرب کا ہو امیر ہو غریب ہو شہر کا ہو دیہات کا ہو کہیں کا بھی ہو کوئی بھی ہو وہ پریشان ہوتا ہے اور ہر ایک بھی اپنی پریشانی سناتے رہتے ہیں دکھڑا سناتے ہیں پریشانی سناتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ لیکن ایمان کے سلسلے میں میرا ایمان ایسا ہو گیا ہے میرے اعمال کا یہ حال ہو گیا ہے میرے اخلاق بگڑ گئے ہیں میرے دل کی حالت بدل گئی ہے میرے اندرون کی کیفیت ختم ہو گئی ہے یہ کہنے والے سننے والے اس کی فکر کرنے والے کتنے ہیں تو جب یہ جو دولت ہے ایمان کی یہاں سے لے کر ہم کو جنت تک پہنچانے والی ہے تو جنت تک کام آنے والی جو دولت ہے والآخرت خیر وابقا آخرت سب سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے اس کے بارے میں فکر نہیں ہے اور دنیا فانی ہے اور یہاں کی ہر چیز بھی آنی جانی ہے فانی ہے اس کی فکر ہے یہ جو ایک دم تضاد نظر آ رہا ہے، ایک دم فرق اور الٹا نقشہ نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ جس کے پیچھے جان مال اور وقت لگے اس کی قدر دل میں آتی ہے۔ اب چونکہ اللہ جل جلالہ و منوالہ نے گھر بیٹھے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، اس دولت سے نوازا ہے، تو اس لیے اس کی قدر نہیں ہے۔ لیکن ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی حفاظت کیا ہے؟ اس پر استقامت کے ساتھ رہنا۔ اللہ جل جلالہ و منوالہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، اڑ گئے، ڈٹ گئے۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے، ایمان ہاتھ سے جائے یہ گوارا نہیں ہے، ساری چیزیں چھوڑنے تیار، سب کو قربان کرنے تیار، لیکن ایمان پر آنچ آئے، ایمان کے سلسلے میں کوئی بات کہی جائے، یہ ہرگز ہرگز گوارا نہیں۔ اور یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی، ایک ایک صحابی کی زندگی کو دیکھ لیں، اور خاص طور سے شروع شروع میں جو صحابہ اکرام ایمان لائے ان کے واقعات کو، حکایات صحابہ میں، حیات صحابہ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب کے واقعات یہی بتا رہے ہیں کہ دشمن مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، آگ میں ڈال رہے ہیں، دھوپ میں گھسیٹ رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، احد احد، ایک ہی اللہ، اللہ ایک ہی ہے، کمپرومائز کرنے تیار نہیں ہے، ذرا برابر بھی اس سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ تو استقامت کے ساتھ جمے تو فرمائے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، اڑ گئے، تو ان کے لیے بشارتیں ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی، عرض کیا قل لی قولا لا اسأل بعدك احدا، یا رسول اللہ مجھے ایک بات ارشاد فرمائیے، نصیحت پوچھ رہے ہیں، لمبی چوڑی نہیں، ایک بات۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں قولا کے معنی ایک بات، مجھے ایک بات ارشاد فرمائیے، اس کے بعد پھر میں کسی سے نہ پوچھوں۔ اب وہ کتنی اہم بات ہوگی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح جواب ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ میں ایمان لایا اللہ پر، اور تو پھر اس پر جم جا، استقامت سے رہ جا، بس اتنی ہی نصیحت۔ اور یہی وہ چیز تھی جس پر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جمے تھے۔ فرمایا جس کے اندر تین چیزیں آئیں گی، اس کو ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ اس کو نصیب ہوگا۔ من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول ان کے علاوہ سے سب سے زیادہ محبوب ہو، انسان کو اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، پیارا ہو، دنیا کی ساری چیزوں سے، ساری چیزوں کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہونے کا معنی کیا؟ ذات میں بھی، بات میں بھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی سب سے زیادہ پسندیدہ ہو اور ان کی بات بھی سب سے زیادہ پسندیدہ، یعنی پوری طریقے سے اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ تو پہلی چیز فرمایا، انسان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری چیز فرما، وَأَلَّا يُحِبَّ شَيْئًا إِلَّا لِلَّهِ، کہ جس سے بھی محبت کرے تو وہ اللہ کے واسطے محبت کرے. تو محبت اللہ کے واسطے ہونی چاہیے. احادیث شریفہ میں مستقل حدیثیں اور روایتیں آتی ہیں جن میں الفاظ یہی ملتے ہیں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. محبت ہو تو بھی اللہ کے لیے اور بغض ہو تو بھی اللہ کے لیے. تو دوسری چیز فرمایا کہ جس سے بھی محبت کرے وہ اللہ کے واسطے محبت کرے. آج بھی لوگ اخلاق سے پیش آتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن منشا مقصد الگ الگ. دنیاوی اغراض ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، کوئی نوٹ کے لیے، کوئی ووٹ کے لیے، کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، استقبال کرتا ہے، حتیٰ کہ جوتے کی دکان والا بھی آپ کی اتنی استقبال کرتا ہے، آپ دور ہی سے جوتا نکالنے کی کوشش کریں، وہ کہتا نہیں نہیں جوتے پہن کر ہی جاؤ بولتا ہے. ارے کارپیٹ ہے، نہیں نہیں آپ ہی کے لیے بچھایا گیا بولتا ہے، سبحان اللہ. تو یہ جو استقبال ہے اور آؤ اور بھگت ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ مال کے لیے. تو مال کے لیے ہو، جمال کے لیے ہو، کمال کے لیے ہو، دوسری چیزوں کے لیے ہو، یہ سب ہوتا ہے، لیکن اغراض پیچھے دوسرے ہوتے ہیں. اور جو محبت کرے اللہ ہی کے واسطے، یہ دوسری شرط ہے. اور تیسری شرط فرمایا گیا کہ اسے ایمان سے ہٹایا جائے، ایمان سے دور کیا جائے، تو اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے جس طریقے سے اسے آگ میں اٹھا کر ڈالا جائے. تو فرمایا جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوں گی، اسے اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حلاوت نصیب کریں گے. اللہ جل جلالہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو ایمان پر جمنا اور استقامت سے رہنا، یہ بڑی بات ہے. آج ہم دیکھتے ہیں اتنی بڑی روئے زمین اللہ نے بنائی ہے، اور اس ہمیں جو نظر آ رہی ہے وہ زمین ہے، یا پھر اگر نظریں اٹھاتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں تو آسمان نظر آتا ہے. وہ آسمان تو نہیں ہے، وہ بہرحال ابر ہے. کہنے کو زمین و آسمان، یہ دو چیزیں زبان زد ہوتی ہیں. یہ دو بڑی مخلوق اللہ نے بنائی ہیں، دونوں کا خالق اللہ ہی ہے، اور دونوں جگہ پر معبود اللہ ہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آسمان سارا کا سارا اللہ کی عبادت سے بھرا ہے، اور زمین کا اکثر حصہ اللہ کی نافرمانی سے بھرا ہے. یہ اتنا بڑا فرق آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اتتی سما وہ حق لہا انتعیتا، آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے. چرچرانے کا معنی کیا؟ ابھی کرسی ہے، یہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے، اب یہ کمزور ہو، اس پہ کوئی بھاری آدمی بیٹھے تو آواز کرتی ہے، اس میں چرچراہٹ کی آواز آتی ہے. لوگ بھی بولتے ہیں حضرت ذرا ڈینجر ہے، دیکھ کر حضرت ہے نہیں، تو وہ اس کے بوجھ کو، اس کے وزن کو سنبھال نہیں پا رہی ہے، تو اس میں آواز آ رہی ہے. ایسے ہی پرانی چارپائی ہو، کھاٹ ہو، کھٹیا ہو، اس میں کوئی دو چار لوگ بیٹھ جائیں تو آواز اس میں آتی ہے، تو وہ بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آسمان چرچرا رہا ہے، جبکہ آسمان کتنا مضبوط. اللہ خود فرماتے ہیں، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اے لوگوں بتاؤ تم سخت ہو، بھاری ہو، یا یہ آسمان جو اللہ نے بنایا، کون بھاری بتایا؟ اور اللہ نے اس کو اپنی قدرت سے کھڑایا. اِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ، اللہ نے زمین و آسمان کو گرنے سے بچایا بغیر ستونوں کے اس کو کھڑایا. بغیر عمد ترونها، تم دیکھ رہے ہو کہ یہ آسمان کھڑا ہے بغیر ستونوں کے، اور تم خود کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے. اب یہ مسجد ہے، بڑے بڑے ستون ہیں، در و دیوار ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اتنا بڑا آسمان کھڑا ہے بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ اللہ کی قدرت سے. تو اللہ نے اتنی بڑی مخلوق بنائی ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بیان فرماتے ہیں کہ آسمان میں چرچراہٹ اور یہ آواز کیوں آ رہی ہے. والذی نفس محمد بیدی ما فیہا موضع اربع اصابع الا فیہا ملک واضع جبہتہ ساجدا للہ. کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, آسمان میں چار انگل کے برابر, چار انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو, اللہ کے سامنے عبادت میں نہ کرے. تو پورا آسمان فرشتوں سے بھرا ہے اور فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے اس آسمان کا یہ حال ہو گیا. اب زمین بھی اللہ نے بنائی ہے لیکن زمین کا اکثر حصہ اللہ کی نافرمانی سے بھرا ہے. کفر ہے, شرک ہے, معصیت ہے, بے حیائی ہے, بدتمیزی ہے اور قسم قسم کے گناہ ہیں. تو زمین کا اکثر حصہ گناہوں سے بھرا ہے. اب آپ بتائیے کہ اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی, اللہ کی طرف سے مددیں کیسی آئیں گی, رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا. تو اب پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو چیزیں جانتا ہوں اگر تم جاننے لگو, لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا, تو تم زیادہ رونے لگو گے اور کم ہنسنے لگو گے. وما تلذذتم علی الفروشات بالنساء, اور بستروں پر تم بیویوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ لطف اندوز ہونا چھوڑ دو گے, مزے لینا چھوڑ دو گے. ولخرجتم الی السعودات, اور تم جنگل و بیابان کی طرف دوڑ پڑو گے. تجارون الی اللہ, اللہ سے پناہ ڈھونڈتے ہوئے, آہ و زاری کرتے ہوئے, گڑگڑاتے ہوئے تم دوڑ کے بھاگ جاتے جنگلوں کی طرف. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے مناظر دیکھ رہے ہیں اور ہم کو بتا رہے ہیں. اس روایت کے جو راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں لو کنت شجرتا تعذر, کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا, میرا قصہ ختم ہو گیا ہوتا دنیا ہی میں, مجھے آخرت میں پیش نہ کیا جاتا اور میرے سے حساب کتاب نہ لیا جاتا, اتنا ڈر ان کو تھا. تو یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان کے لیے ساری قربانیاں دی, جان ہے, مال ہے, اہل و عیال ہے, سب قربان کر رہے ہیں لیکن ایمان کو چھوڑنے تیار نہیں. ایک صاحب رسول کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے اور وہ اس وقت اشعار پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر سبحان اللہ, لست ابالی حین اقتل مسلما الى ای شق کان للہ مسرعی, مجھے کوئی پرواہ نہیں جب میں ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں, تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ جب یہ مجھے سولی پہ چڑھا کے اس کو رسی کو چھوڑیں گے تو میرا لاشا گرے گا, تو وہ کس طرف کو گرتا ہے, دائیں طرف کو گرتا ہے یا بائیں طرف کو گرتا ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, لیکن میں ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں. یہ تھے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور جہاں دیکھے جسے دیکھے یہی فکر سوار رہتی تھی. آپس میں بیٹھتے بھی تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں اجلس بنا نؤمن ساعتن, تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بیٹھیے ہم ایمان کا مذاکرہ کریں. اس طرح سے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مذاکرہ کرتے تھے. اور کئی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آیا, ایک مسجد میں گئے, دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی, اے اللہ مجھے جلی سے صالح اچھا ہم نشیں عطا فرما کہ وہ میرے پاس آئے بیٹھے اور میں اس سے دین کی ایمان کی باتیں کروں اور حاصل کروں, مذاکرہ کروں, ایسا اچھا ہم نشیں مجھے عطا فرما. چنانچہ جب سچے دل سے, صدق دل سے جب ایسی دعائیں کی جاتی ہیں ان کے قبول ہونے میں کیا شک ہے, ویسے ہی ہوتا تھا کہ کوئی بازو آ کے بیٹھتے, یہ ان سے پوچھتے آپ کون ہیں, وہ کبھی کہتے کہ میں ابو ہریرہ ہوں رضی اللہ عنہ یا فلاں ہوں, تو کہتے میں نے ابھی اللہ سے دعا کی, اللہ میرے لیے جلی سے صالح عطا فرما, اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اللہ کا شکر ہے۔ اب جب یہ جذبہ ہو، یہ کیفیت ہو، تو ان کی زندگیوں کا کیا حال ہوگا؟ اور آج پوری دنیا میں نافرمانوں کی یہ تعریفیں ہو رہی ہیں، نافرمانوں کے تذکرے ہو رہے ہیں، نافرمانیوں ہی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جس کے زبان پہ دیکھو وہی باتیں، انہی کی تعریفیں، انہی کی تفصیلات، انہی کے تبصرے، انہی کے تذکرے۔ جب ایسی بات ہو تو اللہ کو کتنی ناراضگی ہوتی ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اذا مدح الفاسق غضب الرب تعالی واهتز له العرش، جب فاسق کی، اللہ کے نافرمان کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ جل جلالہ غضبناک ہو جاتے ہیں، اتنا غصہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے غصے کی وجہ سے اللہ کا عرش تھرا اٹھتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو پوچھو، فاسقوں کے، فاجروں کے، اداکاروں کے، معلوم نہیں کن کن کے نام، کیا پورے نسب یاد ہیں اور پوری تفصیلات یاد ہیں۔ اللہ والوں کے، ائمہ کے، اولیاء کے، انبیاء کے بارے میں پوچھو، معلوم۔ ایک دسویں پڑھنے والا بچہ بڑی اسکول، فلاں یہ، فلاں وہ، یہ کانوینٹ، وہ کانوینٹ، اس سے پوچھا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون؟ تو وہ جواب دیتا ہے، وہ ایک چرواہے سے پیدا ہونے والے شخص ہیں۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ ان کی والدہ ایک بکریاں چرانے والے سے تعلق قائم کر کے یہ بچہ جنی ہے۔ ایک نبی کے بارے میں ایمان والا کہہ رہا ہے، جب نبی کے بارے میں یہ ایسا ہو۔ ایک ٹیچر کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا، اب بہت ڈگریاں لی ہوئی ہیں، جب اس سے اسلامیات کے سلسلے میں اور دین کے بارے میں ایک آدھ سوالات کیے گئے اور پوچھا گیا، حضرت فاطمہ یہ کون ہے آپ جانتی ہیں؟ تو وہ حکا بکا ہو کر رہ گئی۔ اب پھر پوچھنے والے نے پوچھا، نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہیں یا بیوی ہیں یا بیٹی ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ۔ اب وہ کہہ رہے، میں سمجھتی ہوں یہ رسول اللہ کی بیوی ہیں، بہت ڈگریاں لی ہوئی ہیں، دنیا کے معلومات، دنیا کی تعلیم، دنیا کی پڑھائی سب ہے، لیکن نبی کی بیٹی کون ہے یہ نہیں معلوم ہے۔ اب اس قدر جو ہے ہمارے اندر یہ باتیں۔ اب یہ جو واقعات ہیں، میں جو چلے ہوئے واقعات ہیں وہ سنا رہا ہوں، کوئی داستان پارینہ نہیں سنا رہا ہوں۔ اب ایمان والوں کا جب یہ حال ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلق ہوگا، تو پھر امت کا کیا حال ہوگا؟ جی، اللہ کی مددیں، اللہ کی طرف سے نصرتیں، رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ اس لیے بزرگوں، آج پوری دنیا میں بے حیائی، بدتمیزی، بے دینی سب پھیل گئی ہے، اور کینسر کے مرض کی طرح بڑھتے جا رہی ہے، ہر لمحہ، ہر لحظہ پھیلتے جا رہی، پھیلتے جا رہی، اور بار بار ہر جگہ اس سازش کو کہنا ہی پڑ رہا ہے۔ اس موبائل فون نے تو رہا سہا سب ناس پیٹ دیا ہے، عزتیں، غیرتیں، شرم، حیا سب ختم کر کے چھوڑ دیا اس نے، کوئی بچے نہیں ہیں، نہ بڑے نہ چھوٹے، نہ پڑے، کوئی جگہ بھی باقی نہیں ہے۔ اس طریقے سے برائی عام ہوگی، جب قدم قدم پہ برائی ہو، قدم قدم پہ نافرمانی ہو، تو پھر اللہ جل جلالہ کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آج عرب و عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، امت مسلمہ ہر طرف سے گھیرے میں آ گئی ہے، کس طریقے سے سنگین حالات سے امت گزر رہی ہے۔ تو بزرگوں، ایسے وقتوں میں ہم سب کو، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اجتماعی طور سے محنت کریں، ہر ایک فکر مند ہوں، ہر ایک بے قرار ہو، بے چین ہو کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری مثال ایسی ہے جیسے آگ جلتی ہے تو پتنگے اس میں جا کے پڑتے ہیں، ایک آدمی اسے ہٹاتا ہے تو فرمایا لوگ جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، اور میں ان کی کمر پکڑ پکڑ کے ان کو ہٹا رہا ہوں. اتنے مہربان اتنے شفیق ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ہمارے لیے روتے تھے, گڑ گڑاتے تھے, اللہ سے دعائیں مانگتے تھے, شفقت کرتے تھے. آج اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں, اور دشمنوں کے طریقوں کو اپنایا جا رہا ہے. پوری پوری زندگی میں سنت کا تذکرہ بھی نہیں, سنت پر عمل کا جذبہ بھی نہیں, اور دشمنوں کے طریقوں کو اپنایا جا رہا ہے. اب آپ ہی اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, جن کے لیے ہم نے سب کچھ قربان کیا. ایک شاعر کہتا ہے, پڑی نماز جنازہ آ کے میری غیروں نے, مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے ہوئے. آج کیا حال ہو گیا, بیٹے کے دل میں باپ کی عزت عظمت نہیں ہے, ماں کی قدر نہیں ہے. ایک جوان بیٹا مسجد کے باہر ٹہل رہا ہے, ایک جوان شخص مسجد کے باہر ٹہل رہا ہے. ایک صاحب آئے نماز کے لیے تو دیکھا کہ سناٹا ہے, کوئی اور تو نہیں ہے, ایک نوجوان ٹہل رہا ہے. انہوں نے پوچھ لیا کہ بیٹا کیا بات ہے, تو اس نے کہا کہ جنازے کی نماز ہو رہی ہے اندر. اچھا, سب اس لیے لوگ اندر ہیں. اچھا ٹھیک ہے بیٹا, تم گئے نہیں کیا نماز جنازہ میں؟ تو وہ بولتا ہے کہ نہیں, میں نے ایسے شوز پہن رکھے ہیں, وہ لیس کھول کر باندھنے میں دیر ہوتی ہے, نماز جنازہ 2-3 منٹ میں ہو جاتی ہے, لوگ آ جائیں گے نماز جنازہ پڑھ کے, اس لیے میں باہر ہی انتظار کر رہا ہوں. پھر اس نے آگے سے پوچھا, بیٹا یہ کس کی نماز جنازہ ہے؟ تو بولا, میرے بابا کی نماز جنازہ ہے. تو جس باپ کی قدر جوتوں سے کے برابر بھی نہیں, وہ بیٹا اتنی بھی عزت نہ دے, اس کو اتنا بھی نہ سمجھے, باپ نے جو قربانیاں دی ہیں اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے, اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جس نبی نے ہمارے لیے ساری قربانیاں دی ہوں, اپنے خاندان کو, اپنے نواسوں کو, اپنی بیٹیوں کو, کس طریقے سے اپنے صحابہ کو مجاہدے میں ڈالا ہے اور ہم تک یہ اس دین کو پہنچایا ہے, آج یہ امت اسی نبی کو اور نبی کی تعلیمات کو بالکل اکثر فراموش کر کے, بھول کر, بلکہ یاد دلانے پر بھی الامان الحفیظ, بعض وقتوں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, کسی سنت کے بارے میں بات کہو تو ناراض ہو جاتے ہیں, بلکہ توہین کرنے لگتے ہیں. یہ تو بہت ڈرنے کی بات ہے, یہ تو انسان کو کفر تک پہنچانے والی بات ہے. تو یہ جب حال ہو امت کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ, تو پھر اللہ کی مددوں کے سلسلے میں کیا ہے. اس لیے بزرگوں, ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے, اور بے دینی بڑی تیزی کے ساتھ پورے عالم میں پھیل رہی ہے. ایک آگ ہے بے دینی کی جو لگی ہوئی ہے, اس کو بجھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم سب کو فکر کرنا یہ ضروری ہے. یہ ماحول ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے, ماحول ایک حقیقت ہے اور اس کا اثر ہو کے رہتا ہے. سردی کا ماحول ہو تو سردی سب کو محسوس ہوتی ہے, گرمی کا ماحول ہو تو گرمی سب کو محسوس ہوتی ہے, سب کو لگتی ہے. ویسے ہی دین کا ماحول ہوگا تو اس کا اثر بھی سب پر ہوگا, اور بے دینی کا ماحول ہوگا تو اس کی زد میں بھی سب آئیں گے. اس لیے اس سے صرف نظر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس سے جو ہے اس کو اس سے لاپرواہی برتنے کی جرات ہمیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے, ورنہ بے دینی کا اثر سب پر ہوگا. غفلت, دیکھیے انسان ہی ہے, ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے اور ایک لحظے کے لیے اس پر غفلت طاری ہوتی ہے, ایک جھونکا لیتا ہے اور بڑا حادثہ پیش آ جاتا ہے. اب بعض وقت پوری کی پوری گاڑی الٹ جاتی ہے اور سب جو ہے ہسپتال میں بھرتی ہو جاتے ہیں. ایک جھٹکا اور ایک جھپکا لگا اور سب کا نتیجہ یہ ہو گیا. ایسے ہی اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب دلوں میں غفلت کا جھٹکا طاری ہوتا ہے تو انسان سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. یہ جسم کا نقصان ہے اور دنیا تک کی بات ہے, اور وہ ایمان اور اعمال کا نقصان ہے اور آخرت تک کی بات ہے. جب گناہوں کا ہی ماحول قائم ہو رہا ہو تو اثر تو سب پر تو ہوگا. تو اس لیے بزرگوں, ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. تو ماحول کو بنانا ایک حقیقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثالیں دی ہیں, اچھے ہم نشین کی, برے ہم نشین کی. اچھا ساتھ میں بیٹھنے والا, اچھوں کی صحبت میں رہنے والا, اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر فروش سے دی ہے, عطر بیچنے والا. تین باتوں میں سے ایک, یا تو آپ خود خریدیں گے اس سے, یا وہ خود پیش کرے گا, نہیں تو کم از کم اس کی خوشبو وہ تو آئے گی ہی. آپ مفت میں جو ہے اس کو سونگیں گے, اس کا فائدہ آپ کو مل جائے گا. تو یہ اچھے ہم نشی کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اور برے ہم نشی کی مثال فرمایا کہ وہ لوہار کے بھٹی کسی ہے کہ وہاں سے چنگاری اڑے گی, جی تمہارے کپڑے میلے ہوں گے, کالے ہوں گے, ورنہ تو پھر اس کا دھواں جو تیز ہوتا ہے, کڑوا ہوتا ہے, وہ تو تم کو لگ کے ہی رہے گا, اور اس سے تمہاری طبیعت مقدر ہو کے رہے گی. اس طریقے سے بروں کا جو ماحول ہے, بروں کی جو صحبت ہے, اس کا اثر تو ہو کے ہی رہتا ہے. اس سے دل کوئی مستثنا نہیں ہے. اسی لیے فرمایا گیا کسی انسان کے بارے میں معلوم کرنا ہو وہ کیسا ہے تو فرمایا دیکھو امن یخالل, کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے. اس کے دوست کو رکھ کر اس کے بارے میں, اس کی پرسنالٹی کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اور جو یہ کہتے ہیں میں صرف ان کے ساتھ رہتا ہوں, وہ سب میں نہیں کرتا, یہ جھوٹا ہے. آج نہیں کرا لیکن کل ضرور کرے گا وہ, جی ان کی برائیوں کا اور بری عادتوں اور اخلاق کا اثر اس پر ضرور ہوگا. یہ حقیقت ہے, اس سے کوئی مفر نہیں ہے, کوئی چھٹکارا نہیں ہے. تو اس لیے بزرگوں, بجائے یہ کہ ہم متاثر ہوں, برا ماحول ہم پہ اثر انداز ہو, ہم خود حق کی محنت اور نیکیوں کی محنت کرنے والے بنے کریں گے بھائی انشاءاللہ. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر ایک بھی جو ہے اپنی ذات سے لے کر سب تک کی فکر کرے, محنت کرے ماحول کو بنانے کی, کوشش کرے. کوشش ہمارے ذمہ ہے اور ہماری طاقت بھر کوشش ہی ہم سے مطلوب ہے. اس کا اثر ہونا, اس کا نتیجہ نکلنا, یہ اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں ہے. نتیجے کے ہم مکلف نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ جل جلالہ نے جی میرے سامنے وہ منظر پیش کیا کہ ایک نبی ان کے ساتھ ایک بڑی جماعت, ایک نبی ان کے ساتھ کچھ کم بڑی جماعت. اس طریقے سے ہوتے ہوتے بعض انبیاء علیہ السلام اس طرح تھے کہ ان کے ساتھ صرف ایک شخص ان کا متبع تھا, اور بعض انبیاء علیہ السلام ایسے تھے کہ جن کا ایک بھی ماننے والا نہیں تھا. لیکن نبیوں نے محنت کی, نتیجے کے وہ مکلف نہیں تھے, محنت کے مکلف تھے. انہوں نے محنت کی تو جتنی جو ہے بڑی جماعت کسی نبی کے ہوں گی ان کو جو ثواب ملے گا, اور وہ نبی جن کے پیچھے کوئی چلنے والا نہیں ہے لیکن محنت انہوں نے کی, دونوں کو اللہ جل جلالہ اجر سے نوازیں گے. تو اس لیے ہم محنت کے مکلف ہیں, نتیجے کے مکلف نہیں ہیں. محنت کرنا, دعا کرنا, فکر کرنا, تدبیر کرنا, اس کے لیے طریقے اپنانا, سوچنا, یہی ہمارے ذمے کرنے کی چیزیں اور کام ہیں. اسی کے لیے یہ اجتماعی محنت ہے اور اسی پر امت کو اٹھایا جاتا ہے, اور اب غفلت کے ماحول سے نکالا جاتا ہے اور ذکر کے ماحول میں, اچھی جگہ میں انسان کو پہنچایا جاتا ہے. مسجدوں میں قیام ہوتا ہے جی, فرشتوں کے ماحول میں, اچھوں کے ماحول میں یہاں انسان اپنا وقت گزارتا ہے. اس کے اندر اچھی چیزیں, اچھی عادتیں آتی ہیں. غفلت کے ماحول سے اس کو چھڑایا جاتا ہے. تو اسی یہی بار بار کی جو مشق ہوتی ہے, وقفے وقفے سے نکالا جاتا ہے, کبھی 4 مہینے کے لیے, کبھی چلے کے لیے, کبھی کم و زیادہ وقت کے لیے, یہی ہے ماحول کو بدلنے کی محنت ہے کہ اچھے ماحول میں انسان کو لایا جاتا ہے اور وہاں پر یہ تربیت ہوتی ہے. تو اللہ جل جلالہ من والہ نے جو یہ کام اس زمانے میں عطا کیا ہے ماحول کو بنانے کا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی بڑی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہر ایک بھی اس سلسلے میں فکر مند ہو. جیسے شروع میں بات عرض کی گئی تھی، ہم نے قربانیاں نہیں دی ہیں اس لیے اس کی کوئی قدر قیمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس کا احساس ہمیں عطا فرمائے. ابھی کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ہریانہ کے علاقے کا واقعہ، ہریانہ اور پنجاب لگا ہوا ہے، وہاں ایک امام صاحب بڑی مسجد کے، وہ فجر کی نماز پڑھ کے مسجد کے باہر آئے تو ایک بھنگن توٹینی، یہاں کیا بولتے ہیں جھاڑنے والے کو، کیا بولتے ہیں توٹینی، ایک عورت آئی، بعض جگہ حلال خور نہیں بولتے. تو وہ آئی، اس نے پوچھا ملا جی آج کون سا روزہ ہے. ان کو بڑی حیرت ہوئی، ایک عورت اور وہ بھی توٹی نہیں، یہ روزے کے بارے میں پوچھ رہی ہے. اس نے انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے ایسا، کہا کہ نہیں ملا جی فرمائیے ایسا. تو حضرت نے کہا کہ آج دوسرا روزہ ہے. تو اس بھنگن نے کہا کہ الحمدللہ میرا بھی روزہ ہے. حضرت کو بہت تعجب ہوا کہ یہ بھنگن اور روزہ رکھی ہوئی کہہ رہی ہے. پھر اس نے کہا کہ حضرت میں مسلمان بھی ہوں، حافظ قرآن بھی ہوں. اللہ، حضرت کو حیرت تھی کہ حد نہیں رہی. پھر پوچھا تو کیا بول رہی ہے. اس نے کہا کہ حضرت یہ واقعہ ہے کہ جو ہمارا ہندوستان اور پڑوس ملک جب اس کی تقسیم ہوئی اور جو لاکھوں لاکھ لوگ جو شہید ہوئے اور خون خرابہ ہوا، اس میں میرا پورا گھرانہ کہاں گیا، کیا ہوا، کچھ پتا نہیں ہے. میں تنے تنہا ایک بھنگی کے ہاتھ لگ گئی ہوں، ایک توٹی کے ہاتھ لگ گئی ہوں. اتنے سال سے میں اسی کے گھر میں ہوں، مجھے معلوم نہیں میرے بھائی کو کیا ہوا، میرے ماں باپ کا کیا حال ہوا، میری بہن کہاں گئی، کچھ بھی پتا نہیں ہے. لیکن میں اس کے پاس ہوں، ابھی تک اس کے گھر میں رہتی ہوں، میں چھپ چھپ کے نماز بھی پڑھتی ہوں، میں روزے بھی رکھتی ہوں. یہ کہہ کے اس نے کہا کہ میں کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گی، یا رسول اللہ، حالات کی وجہ سے میری عزت کی میں حفاظت نہیں کر سکی، ایمان بچا کے لائی ہوں، میری سفارش کرنا یا رسول. اب اس پر کیا گزر رہا ہوگا ذرا سوچ کے دیکھے، کتنے سالوں سے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر رہی ہے. ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں. آج ہم آبائی مسلمان ہیں، گھر بیٹھے ہم کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے، کوئی اس سلسلے میں قربانی نہیں، کوئی محنت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ دولت آ رہی ہے، جا رہی ہے، اس لیے بزرگوں ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ختم کر دیا. مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے ان کو زمین میں اتنا مضبوط بنایا، اتنی طاقت سے اور دنیا کی چیزوں سے نوازا جتنا تم کو نہیں نوازا. وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے ان پر موسلا دھار بارش برسائی. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری فرمائی، لیکن انہوں نے ناقدری کی. تو فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا. وانشانا من بعدہم قوما آخرین، اور ان کی جگہ ہم نے دوسرے قوموں کو کھڑا کیا. اس لیے بزرگوں، پوری دنیا کے ایمان والے اپنی ایمان کی فکر نہیں کریں گے، اس سلسلے میں فکر مند نہیں ہوں گے، تو اللہ کو کوئی جو ہے ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی بڑے بے نیاز ہیں، اللہ جل جلالہ بڑے غیرت مند ہیں. تو اللہ کیا فیصلہ کریں ہمیں معلوم نہیں، اس لیے بہت ڈرنے کی بات ہے اور ہم سب کو فکر کرنے کی بات ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں ہی جو تقاضے آتے ہیں، یہ اس پر انسان کو تیار ہونا چاہیے، کھڑا ہونا چاہیے. اور حالات پہ حالات آ رہے ہیں جی، آئے دن حالات جو آ رہے ہیں، ہر آنے والا دن گزرے دن سے جی خطرناک نظر آ رہا ہے. ایسے وقت میں ہماری ایمان کی حفاظت, ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت ہم کو کرنی چاہیے. اس سلسلے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے, بہت غفلت ہم سے ہو چکی ہے, اللہ ہمیں معاف فرمائے. اس لیے بزرگوں جو تقاضے ہیں اس پر ہم تیار ہوں, کھڑے ہوں, ہمت کریں. بہت محنتوں کو بڑھانے کا زمانہ ہے, اس لیے کہ باطل جو ہے وہ پوری طریقے سے ابھر رہا ہے, پوری طریقے سے اچھل رہا ہے اور اپنی پوری کوششیں وہ کر رہا ہے. ایسے میں اس کا مقابلہ یہی ہے کہ ہم حق کی محنت کو بڑھائیں. باطل بے بنیاد ہے اور حق کی بنیاد ہے, تو اس لیے حق کی محنت جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اس پر جب کھڑیں گے, جمیں گے, ڈٹیں گے, تو اس کے ذریعے سے ہی مقابلہ ہوگا. اللہ والے فرماتے ہیں کہ دیکھو باطل کی مثال وہ اندھیرے کی ہے اور حق کی مثال وہ روشنی کی سی ہے. اندھیرے کو بھگاؤ تو نہیں بھاگتا, ڈراؤ تو نہیں ڈرتا, ہاں روشنی کو لے کر آؤ تو اندھیرا خود بخود چلا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے دنیا میں جو باطل پھیلا ہوا ہے اس کے لیے اب ہمیں حق کی محنت کو لانا ہے. جب حق آئے گا تو باطل پیٹ پھیر کے جائے گا. تو جا الحق وزحق الباطل, یہ اللہ کا فرمان ہے. لیکن حق اپنی جگہ ہے, اس کو لانا پڑتا ہے, وہ آتا نہیں ہے. تو فرمایا جا الحق وزحق الباطل, جب حق کی محنت آئے گی تو دنیا سے جو ہے نافرمانی یہ اور بے حیائی کا ماحول ہٹے گا. اب اللہ جل جلالہ منوالہ اس پر ہمیں جمائے, استقامت عطا فرمائے. تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, جو ایمان لاتے ہیں اور استقامت اپناتے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری اور بشارت سنائی جاتی ہے, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ خوف زدہ ہوں نہ غم زدہ ہوں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے ساتھی ہیں, ساجی ہیں, دوست ہیں, مددگار ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, اور تمہارے لیے وہاں آخرت میں جو تمہارا دل چاہے گا وہ تمہیں دیا جائے گا, اور جو تم کو وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا کیا جائے گا. یہ وہاں ہے, دنیا میں نہیں ہے. دنیا میں اللہ جل جلالہ نے ایمان اسلام کی سربلندی تو رکھی ہے, لیکن مسلمانوں کی سربلندی کے لیے اللہ نے شرط لگائی ہے. فرمایا انتم العلون ان کنتم مومنین, تم ہی سربلند رہو گے, لیکن شرط کیا ہے کہ تم سچے ایمان والے بنو. تو سچے ایمان والے, پکے ایمان والے بنیں گے تو ہی سربلندی ہم کو نصیب ہوگی. اس کے لیے ہم سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے بزرگوں. تو اس لیے بتائیں کہ ہمت کریں اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول فرمائے. اس کے لیے ہمت کر کے اپنے ناموں کو پیش فرمائیں. دو باتیں ہیں, ایک باہر نکل کر کام کرنے کی محنت ہے, ایک مقام پر رہ کر کرنے کی محنت ہے. تو دونوں کام ہم کو کرنے ہیں. اس میں مقامی کام میں انسان اپنی ذات سے تیار ہوتا ہے, پابند بنتا ہے, اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو مسجدوں میں رہتا ہے, عام طور سے نمازیں بر وقت جماعت کے ساتھ, تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے, ہو جاتا ہے. لیکن مقام پہ رہ کر جڑنا یہ انسان کے لیے مجاہدے کی بات ہوتی ہے. تو جو انسان مقام پہ رہ کر کام کو سنبھالتا ہے, کرتا ہے, اس میں مجاہدہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت نوازتے ہیں کہ پابندی اس کے اندر آ جاتی ہے. یہ بولنے کو جو کہتے ہیں مسجد کی تعلیم, گھر کی تعلیم, اپنا گشت, پڑوس کا گشت, اور مہینے کے تین دن, یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں اگر غور کیا جائے تو پنکچوالٹی یہ چیز انسان کے اندر آتی ہے, اور اسلام نے مسلمان کو پابند بنایا ہے. انسان جو سچا مسلمان ہوگا وہ ہر چیز کا پابند ہوگا, اور نماز سے بڑھ کر کوئی پابندی کا عمل نہیں ہے. اسی لیے دن میں 5 وقت اللہ کے گھر کو بلایا جاتا ہے, جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے, اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ اس کی فضیلت آئی. اور یہ حدیث سنیے, من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه, جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے اس کے پچھلے گناہ معاف. بخاری شریف کی حدیث ہے, اتنی چھوٹی حدیث, اتنی چھوٹی بات, جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے. اب یہ کب ہوگا؟ ہاں وہ یہ ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہ ولا الضالین کہتے ہیں تو اس وقت فرشتے آمین کہتے ہیں. تو فرشتے جب آمین کہتے ہیں, ہم متوجہ ہو کر امام کی قرآت کی طرف, جب اس موقع پر ہم بھی آمین کہیں گے اور ہماری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو ہمارے لیے بشارت سنائے گی. تو اس میں نماز پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ, جب ہم پڑھیں گے اور امام کے ساتھ اس کی قرآت کو جب سنیں گے اور شروع سے متوجہ رہیں گے تو یہ سب کیا پابندیاں نہیں ہیں جو ہم کو سکھائی جا رہی ہیں, کتنی بہترین تعلیمات ہیں. تو اس لیے بزرگوں, یہ سب پابندی ہمارے اندر آئے گی جب انشاءاللہ ہم مقامی کام میں جڑیں گے, انشاءاللہ کریں گے بھائی, انشاءاللہ گھر کا ماحول بنے گا گھر کی تعلیم کی وجہ سے. یہ بہت ضروری ہے, گھر میں غفلت طاری ہو جاتی ہے, اس لیے جب بیٹھیں گے دین کی بات ہوگی, گھر والے بیوی بچے سب بیٹھیں گے, ان کے اندر ایک تازگی آئے گی, یہ بہت ضروری ہے. دیکھو ہماری ہی کوئی زمین ہے, ہم نے خریدی ہے, لیکن اگر اس کو یوں ہی ہم چھوڑ دیں اور چند سالوں کے بعد جائیں تو ہمیں خود اپنی زمین کو پہچاننے میں دشواری ہوگی, یہ کیا وہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم خریدے تھے تو وہ صاف میدان تھا, ہمارے چھوڑنے کی وجہ سے وہ ویران جو ہے وہ ویران میدان اب جنگل بن گیا, اس میں کانٹے پھراٹے آ گئے, اس میں موزی جانور بس گئے ہیں, اور اتنی بری ہو گئی ہے اس کی شکل, دیکھنے میں بھی ہم کو گھبراہٹ ہوتی. یہی حال دل کا ہے, دل کو بنانے ہی کے لیے محنت کی ضرورت ہے, اس کو اجاڑنے کے لیے, اس کو برباد کرنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں. اس کو چھوڑ دو وہ خود بخود تباہ ہو جائے گا. اس کے اندر نفسانی, شہوانی, شیطانی, حیوانی سب چیزیں آ جائیں گی, سب موذی چیزیں, سب ہلاک کرنے والی چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. لیکن انسان بار بار جب ایسی مجلسوں میں بیٹھے گا, مذاکرے کرے گا, تو وہ اندر ان سے تیار ہوگا. اس لیے انشاءاللہ مقام کی محنت میں بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم جڑیں گے, پابندی کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. اللہم لک الحمد ولک الشکر یا ربی یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انك انت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, ومتعنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا, ولا مبلغ علمنا, ولا غاية رغبتنا, ولا إلى النار مصيرنا, ولا إلى النار مصيرنا. پیارے اللہ, ہم ظاہر میں آپ کے بندے, حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما, ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما، برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے کام سے، برے انجام سے محفوظ فرما. زندگی کا بڑا حصہ آپ کی نافرمانیوں میں، ناقدریوں میں، ناشکریوں میں گزر گیا ہے. اللہ اللہ جی معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے، اللہ پھر معاف فرما دیجئے. اللہ اللہ جی زندگی میں کبھی بے سہارا مت چھوڑیے. اللہ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے. اللہ بہت بہک چکے ہیں، بہت بھٹک چکے ہیں، بہت ٹھوکریں کھا چکے ہیں. اے اللہ جگہ جگہ کی خان چھاک چکے ہیں. اللہ اب آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. اللہ ہم کو سنبھال لیجیے. اللہ گناہوں سے بچا لیجیے. اللہ آپ کے بچائے بغیر ہم نہیں بچ سکتے. اللہ بہت کمزور ہیں. اللہ توبہ کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. اللہ رحم فرما لیجئے، کرم فرما دیجئے. نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے. اللہ بننے کے بعد بگڑنے سے بچا لیجئے. اللہ سیدھے رستے میں آنے کے بعد غلط رستے میں جانے سے بچا لیجئے. ہدایت کے ملنے کے بعد ضلالت سے بچا لیجئے. اللہ آپ سے قریب ہونے کے بعد دور ہونے سے بچا لیجئے. اللہ اللہ ہمارا کیا حال ہو گیا ہے. اللہ کبھی تو آپ کی توفیق سے اچھے نیک اعمال کر لیتے ہیں اللہ، اور کبھی بڑے بڑے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں. اللہ فرائض تک ہم سے چھوٹ جاتے ہیں. اللہ اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں. اللہ ہمیں مت آزمائیے. اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجیے. اللہ اللہ پورے عرب و عجم میں آگ لگی ہوئی ہے. اللہ دنیا کے بدلتے تیور بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں. اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے. اللہ آپ کو منانا ضروری ہے. اللہ پیارے اللہ آپ راضی ہو جائیے. اللہ آپ کو راضی کرنے والے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اللہ آپ کو منانے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ اللہ پورے ایمان والوں کو اے اللہ سچا پکا مومن بنا دیجیے. اللہ آپ کی نافرمانی سے بچا لیجیے. اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ جمع دیجیے. اللہ دشمنوں کے طریقوں سے بچا لیجیے. اللہ اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دیجیے. اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دیجیے. اے اللہ ایمان کی ہواؤں کو عام فرما دیجئے. کفر کا خاتمہ فرمائیے، شرک کا خاتمہ فرمائیے، معصیت کا خاتمہ فرمائیے، بے حیائی کا خاتمہ فرمائیے. اے اللہ دلوں کو پاک فرمائیے، نگاہوں کو صاف فرمائیے. اے اللہ دل کی بیماریوں سے بچائیے. اے اللہ دل کی بیماریوں سے بچائیے. اے اللہ اچھی عادتیں عطا فرمائیے. اے اللہ برے ماحول سے بچائیے، بری صحبتوں سے بچائیے، بری عادتوں سے بچائیے. اے اللہ ہمارے بچوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اولاد کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ بہت برا ماحول ہے. اللہ بہت برا ماحول ہے. اللہ آپ ہی بچائیے. اللہ ہم عاجز آ چکے ہیں. اللہ ہم ان کی تربیت نہیں کر سکتے. اللہ ہمارے سے نہیں ہو سکتا. اللہ آپ ہمیں ہمارے ساتھ دیجیے. اللہ مدد فرمائیے. اللہ نیک توفیق عطا فرمائیے. اللہ اللہ اولاد کو فرما بردار بنائیے. اللہ اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچا لیجیے. اللہ اے اللہ جوان بچے بچیوں کو کا نکاح آسان فرما دیجیے. اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزی عطا فرمائیے. جو بیمار ہیں اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائیے. جو قرض دار ہیں اللہ قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرمائیے. امت کے حال پہ رحم فرمائیے. جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اقدار کی، اخلاق کی حفاظت فرمائیے. اللہ مرحومین کی، معذورین کی، مجبوروں کی، اے اللہ بیواؤں کی، یتیموں کی مدد فرمائیے. اللہ مرحومین کی بخشش فرمائیے. اللہ امت کا حال بڑا نازک ہے. اللہ امت کٹ رہی ہے. اللہ پٹ رہی ہے. اللہ لٹ رہی ہے. اللہ امت کے حال پہ کوئی رحم کھانے والا نہیں ہے، سب تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں. امت کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے. اللہ آخر اللہ کیا ہو، یہ کیا وقت آ چکا ہے. اللہ اے اللہ امت کے حال پہ رحم فرمائیے. اللہ امت کے حال پہ رحم فرمائیے. لاکھوں بندے ہیں اللہ، کھانے کو کھانا نہیں ہے. اللہ سر چھپانے کو ٹھکانا نہیں ہے. اللہ اے اللہ ہم تو بڑی نعمتوں اور راحتوں میں ہیں. اللہ وہ بھی ہمارے بھائی بندے ہیں. اللہ اگر کل قیامت میں وہ ہم سے پوچھ لیں تو ہم کیا جواب دیں گے. اللہ اللہ جی ان کے حال پہ رحم فرما دیجیے. اللہ کرم فرما دیجیے. اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دیجیے. دشمنوں کے ہاتھوں کو پکڑ لیجیے. اللہ ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لیجیے. اللہ اے اللہ حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا مکالا فرمائیے، حق کو فروغ عطا فرمائیے. اے اللہ باطل کو زہر فرمائیے، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما دی، ہدایت مقدر نہ ہو تو آپ کی زمین کو پاک فرما دیجیے، اے اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، اللہ جن آپ کے بندوں نے نام دیے ہیں اللہ، ارادے کیے ہیں اللہ، ان کا نکلنا آسان فرمائیے، ہمیں سب کو اے اللہ آپ کے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے اللہ، اے اللہ مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی، مدرسے اللہ مرکزوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دین کے کاموں اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، اے کریم آقا جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین.